আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলিহি আলিল্লাহ ওয়াল লাকনাতুদ দাঈমাতু আলা আদাইহিম ওয়া আদাইল্লাহ মিন ইয়াউমি আদাওয়াতিহিম إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه صلبته محاسن نفسه. درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 8 میں ایک بہت ہی اہم بنیادی ضابطہ حیات انسانی کا ذکر کیا ہے، جس طرح سے دیگر حکمتیں ہیں نہج البلاغہ کے اندر، جو اصول زندگی ہیں ایک مومن کی زندگی کے ضابطے اور قاعدے و قوانین ہیں۔ جو بھی اپنے آپ کو پیرو امیر المومنین سمجھتا ہے، پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ جو اصول زندگی امیر المومنین نے بیان فرمائی ہیں اور جن پر خود اپنی زندگی بسر کی ہے، ان اصولوں کو اپنی زندگی کی بنیاد قرار دے۔ یہ حکمتیں نہج البلاغہ کی زندگی کی حکمت عملی ہے اور قاعدے اور ضابطے ہیں مومن کی زندگی کے لیے۔ حکمت نمبر 8 میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدنیا اذا اقبلت اعارت ہو محاسن غیرے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو خصوصیتیں ہیں، دنیا کبھی اقبال کرتی ہے اور کبھی ادبار کرتی ہے۔ اقبال دنیا و ادبار دنیا، دنیا جب کسی کی طرف اقبال کرتی ہے، دوسروں کے محاسن بھی اس انسان کو عطا کر دیتی ہے، اور جب دنیا ادبار کرتی ہے تو انسان کے اپنے محاسن بھی اس سے چھین لیتی ہے اور وہ بھی اسے سلب کر لیتی ہے۔ یہ خوبصورت حکمت اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے، دنیا کی حقیقت انسان کو سمجھ میں آ جائے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح انداز اور صحیح طریقہ انسان کو معلوم ہو جائے، زندگی تلخیوں سے بچ جاتی ہے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتی ہے، زندگی میں اطمینان و سکون و چین آ جاتا ہے انسان کے۔ خصوصاً آج کا زمانہ جس میں ہر انسان اضطراب کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، وہ عمر جو پریشانیوں کی نہیں ہوتی۔ عموماً سنتے تھے کسی زمانے میں کہ عمر کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیوں کے نہیں ہوتے، بے فکری اور بے خیالی کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں زیادہ پریشانیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حکمتیں جو ائمہ اطہار نے بیان فرمائی اور خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام نے، ہماری زندگیاں ان اصولوں سے خالی اور دور ہیں، اور ہماری زندگیاں کچھ ایسے اصولوں پر گزر رہی ہیں، کچھ ایسے ضابطوں کے تحت گزر رہی ہیں جو پریشانی کے ضابطے ہیں، جو اضطراب آور اور پریشان کن ضابطے ہیں. آبائی طور طریقہ زندگی کا، کلچرل طور طریقہ زندگی کا، دیکھا دیکھی طور طریقہ زندگی کا، بھیڑ چال کے تحت زندگی بسر کرنا، دوسروں سے اپنی زندگی کے اصول عاریت لینا اور ان کے تحت زندگی بسر کرنا، یا بعض اہل علم کے بقول کہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے گھروں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، گھر ان کا اپنا نہیں ہے، کرائے کے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، گھر پر آیا ہے لیکن زندگی ان کی اپنی ہے، مالک مکان کو کرایہ دے دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں اور اپنی زندگی اس میں بسر کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ان کے برعکس ہیں، اپنے گھروں میں پرائی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، پرائے گھر میں اپنی زندگی بسر کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، زندگی اپنی ہے انسان کی. لیکن مشکل وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے گھر میں پرائی زندگی بسر کر رہا ہو. گھر اپنا ہو، زندگی کرائے کی ہو، کرائے پہ زندگی لے رکھی ہے اس نے، اپنے گھر میں پرائی زندگی، اس سے مراد یعنی دیکھا دیکھی، اڑوس پڑوس میں جو ہو رہا ہے، اعزاء اور رشتہ داروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں سے دیکھ کر آنا اور اپنی زندگی ان جیسی بنانا، ان کی طرح اپنے گھر کا ماحول بنانا، ان کی طرح سامانی زندگی بنانا، ان کی طرح کھانا پینا، ان کی طرح اٹھنا بیٹھنا، یعنی ان دوسروں کو زندگی کا نمونہ و ماڈل سمجھنا اور پھر ان کی زندگیاں اٹھا کر اپنے گھروں میں لے آنا. ہر ایک کی ایک زندگی ہے، ہر ایک کی زندگی کا ایک انداز ہے جو ان کے ساتھ متناسب ہے. ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پرائی زندگیاں اپنے گھر گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہوتے، کسی کا کردار ادا کر رہے ہیں. کسی گھر میں موجود خاتون وہ اپنی شخصیت، اپنا کردار، اپنی سوچ، اپنے طور طریقے پر عمل نہیں کر رہی ہوتی ہے، دیکھتی ہے ادھر ادھر، دائیں بائیں دیکھتی ہے، آتی جاتی ہے، دوسروں سے نمونہ لے کر اپنے گھر میں آ کر اپنے گھر کے ماحول کے برخلاف جب اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں سے اس کی زندگی میں مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ پرائی زندگیاں جو ہم اپنے گھروں میں بسر کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے اضطرابات ہیں، ان کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، ان کی وجہ سے سختیاں ہیں، ان کی وجہ سے الجھنیں ہیں ہمیں. اگر ہم اپنے گھروں میں اپنی زندگیاں بسر کریں یا کرائے کے گھروں میں اپنی زندگیاں بسر کریں، کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی عزیزان. دوسری مشکل ہماری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے محلے کے اندر اپنے دین کی زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے، کسی اور دین پر چل رہے ہوتے ہیں. ایمان کسی اور دین پر ہے لیکن عمل کسی اور دین پر کر رہے ہوتے ہیں. جس دین پر ایمان ہے، جن آئمہ پر اعتقاد ہے، وہ اعتقادی آئمہ ہیں ہمارے، زندگی کے امام نہیں بنایا ہم نے ان کو. ہمارے تصوراتی و ذہنی امام ہیں، عملی زندگی کے امام نہیں ہیں. عملی زندگی کے اگر امام ہوں اور ہم ان کو تسلیم کر لیں، انسان کی زندگی کی شباہت اپنے امام سے ہو جاتی ہے. جس طرح کا امام ہو اس طرح انسان کی زندگی کی شباہت ہوگی. لیکن اگر عملی زندگی کا امام کچھ اور ہو، کوئی اور ہو، اور تصوراتی زندگی میں، تصورات میں امام کوئی اور ہو، پھر انسان کا اعتقادی امام اور ہوتا ہے، عملی امام اور ہوتا ہے. اور خدا کا فرمان ہے کہ قیامت میں آپ کو عملی امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس امام کے ساتھ جس سے آپ کی زندگیوں کی شباہت ہے، وہ امام جس کے اصول آپ کی زندگی میں موجود ہیں اور جس کے اصولوں کے تحت زندگی بسر کر رہے ہو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس امام کی امامت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا کی، ونعمت عظمی ولایت عطا کی کہ ہم بہرمند ہیں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. اعتقاد ہے ہمارا و ایمان ہے، لیکن یہ ولایت فقط اعتقاد و تصورات تک نہ رہے. امیر المومنین کو خدا نے ولی و امام بنایا ہے، مومنین کی زندگی کا امام بنایا ہے. اگر طرز اصول علی علیہ السلام کے ہماری زندگیوں میں آ جائیں، ہماری زندگیوں میں یہ اضطرابات، یہ پریشانیاں، یہ الجھنیں، یہ مشکلات، یہ کھٹکے، یہ ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. ان اصولوں میں سے جو حضرت نے بیان فرمائے، نہج البلاغہ مکمل ضابطۂ حیات زندگی ہے، اور خصوصاً اس کا آخری حصہ کلمات قصار یا حکم و حکمتیں. ان حکمتوں میں، حکمت ہشتم میں، آٹھویں حکمت میں، حضرت ایک بہت اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ دنیا جسے تم نے دل لگایا ہوا ہے، یہ دنیا جس نے تمہیں اپنے دام میں پھنسایا ہوا ہے، یہ دنیا جس کے چنگل میں گرفتار ہو تم، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت کا نام اقبال ہے اور ایک حالت کا نام ادبار ہے. اقبال کے لفظ سے ہم آشنا ہیں، چونکہ نام رکھ لیتے ہیں اپنا، اپنے بچوں کا، سنا ہوگا اڑوس پڑوس میں کسی کا نام اقبال ہو جاتا ہے، لیکن ادبار کسی نے آج تک اپنا نام نہیں رکھا. اقبال نام تو رکھ لیتے ہیں، لیکن شاید معنی میں غور نہیں کرتے اقبال کا معنی کیا ہے اور ادبار کا معنی کیا ہے. اقبال اور ادبار دو نہج البلاغہ کی اصطلاحات ہیں، وہ قرآن کی اصطلاحات ہیں، دو دین کی اصطلاحیں ہیں. اقبال و ادبار، اقبال قبل سے ہے اور ادبار دبر سے، جس سے دو لفظ اور بنتے ہیں، قبل اور دبر. پشت کو، انسان کی پیٹھ کو دبر کہتے ہیں، اور سامنے، بدن کے سامنے کے حصے کو قبل کہتے ہیں، یعنی سامنے کا حصہ. پشت کو دبر کہتے ہیں، سامنے کے حصے کو قبل کہتے ہیں. لغوی معنی قبل یا دبر سے جو معنی نکلتا ہے. انسان جب کسی کی طرف رخ کرتا ہے، جاتا ہے کسی کی طرف، تو اپنا بدن کا سامنے کا حصہ اس کی طرف کر لیتا ہے. جب کسی کو گلے لگانا ہو، جب کسی سے ہاتھ ملانا ہو، جب کسی سے کچھ لینا ہو، جب کسی کو کچھ دینا ہو، جب کسی کے گھر جانا ہو، کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو، کسی کو کام پڑ جائے، اس کی طرف انسان جب رخ کرتا ہے اپنا، تو بدن کے سامنے کا حصہ اس کی طرف کر لیتا ہے. اسی کو اقبال کہتے ہیں. اقبال یعنی اپنے بدن کا سامنے کا حصہ کسی کی طرف کر لینا، چہرہ کسی کی طرف کر لینا. اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں، کسی کی طرف رخ کر لینا. ادبار پشت کرنے کو کہتے ہیں، کسی کی طرف پشت کر لینا. جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، اس کی طرف پشت کر لیتے ہیں ہم. یہ اقبال و ادبار محاورہ ہے، یا اس کا محاوراتی معنی یہ ہے کہ جب انسان کسی کو پسند کرتا ہے، اسے اچھا سمجھتا ہے، اس کی طرف رخ کرتا ہے، اسے اقبال کہیں گے. اور جب کسی سے بیزار ہو جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو ادبار کہتے ہیں. روایات میں ہے کہ انسان کا نفس اور دل، یہ بھی ان دو حالتوں سے دوچار ہوتے ہیں، اقبال القلب و ادبار القلب، یا اقبال النفس و ادبار النفس. نہج البلاغہ میں ہی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اقبال نفس کے وقت عبادت بجا لاؤ، جب نفس پر اقبال کی حالت طاری ہو. اقبال کسی چیز کی طرف رخ کرنا کہتے ہیں، آمادگی کو کہتے ہیں اقبال. جب نفس ہمارا تیار ہو جائے عبادتوں کے لیے، رخ بن جائے اس کا، اور جب حالت اس کے اندر پیدا ہو جائے خدا کی بندگی کی، اس کو اقبال النفس کہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب نفس پر اقبال کی حالت طاری ہو، اس وقت آپ واجبات بھی انجام دیں اور مستحبات بھی انجام دیں. لیکن بعض اوقات انسان کے نفس پر ادبار کی حالت طاری ہوتی ہے. ادبار یعنی نفس تیار نہیں ہوتا کسی کام کے لیے، پشت کیے ہوئے ہے، پیٹھ کیے ہوئے ہے، تیار نہیں ہے. اس وقت حضرت فرماتے ہیں فقط واجبات انجام دو، اس وقت اس کے اوپر مستحبات مت ٹھونسو، اس کے اوپر نوافل مت ٹھونسو، اس کے اوپر وہ چیز مت ٹھونسو جس کے لیے تیار نہیں ہے نفس آپ کا. حالت اقبال میں جو کام کر سکتے ہو حالت اقبال میں کرو، حالت ادبار میں فقط ضروریات پر اکتفا کرو اور صرف واجبات پر اکتفا کرو. چونکہ جب نفس تیار نہ ہو، آمادہ نہ ہو، اس کو اگر مجبور کیا جائے کسی بھی چیز پر جس کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اس سے نفس متنفر ہو جاتا ہے، اس کی طرف کبھی رخ نہیں کرتا، وہ اس کی محبت ہی اس کے دل سے نکل جاتی ہے. لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ادبار کی حالت میں، جب نفس کی حالت ادباری حالت ہو، اس وقت وہ چیز اس کو نہ دو جس سے رخ مڑے ہوئے ہیں، جس کی طرف پشت کیے ہوئے ہیں. کہ عموماً یہ خطائیں، یہ غلطیاں ہم سے سرزاد ہوتی ہیں کہ کبھی بچہ تیار نہیں ہوتا بات سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آمادہ نہیں ہے بچہ، ضد کیے ہوئے ہیں ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ حالت ضد میں ہے. عین اسی وقت ماں باپ اس کو نصیحت شروع کر دیتے ہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ اب نصیحت ٹھونسنا ہے اس کے خلاف اوپر، اور جو چیز بھی ٹھونسیں گے اس کے دل پر وہ اس کو رد کر دیتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے اور اس سے بیزار ہو جاتا ہے. بچوں کی تربیت ہو یا ان کی تعلیم ہو، پہلے بچے کی حالت اقبال دیکھیں کہ کس وقت کس لحظے بچہ آمادہ ہے نصیحت سننے کے لیے. ہوتا ہے کبھی کبھی آمادہ ہوتا ہے نصیحت سننے کے لیے، لیکن کبھی بالکل تیار نہیں ہوتا نصیحت سننے کے لیے. جب ضد کی حالت اس کے اوپر طاری ہو جائے، ضد میں آیا ہوا ہو، اس وقت آپ بہت کچھ کریں لیکن نصیحت نہ کریں، نصیحت نہیں سنے گا. چونکہ نفس حالت ادبار میں ہے، پشت کیے ہوئے ہے، اور پشت سے جو کچھ اسے بتائیں وہ پشت میں ہی رک جاتا ہے. جب رخ کرے، خود رخ کرے آپ کی طرف، نصیحت کی طرف، واعظ کی طرف، موعظہ کی طرف جب رخ کرے، جو مرضی ہے اس کو سمجھائیں، وہ لینے کے لیے تیار ہے. عموماً یہ اشتباہ کرتے ہیں، یہ ظرافتیں اور یہ لطافتیں ذہن میں نہیں رکھتے. جو طلبہ تعلیم میں مشغول ہیں، بعض اوقات نفس انسان کا آمادہ ہوتا ہے کچھ پڑھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے اچھا لگتا ہے کتاب پڑھنا، لیکن بعض اوقات بالکل موڈ نہیں ہوتا کتاب پڑھنے کا، سرے سے موڈ نہیں ہے آدمی کا، اس وقت امتحان بھی سر پہ آیا ہوا ہے یا پڑھنا بھی ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی وقت کتاب ٹھونستے ہیں، مطالعہ سٹڈی ٹھونستے ہیں نفس کے اوپر، جب بالکل موڈ نہ ہو پڑھنے کا، اس وقت اگر آپ بہت محنت بھی کریں، سینکڑوں صفحے پڑھ جائیں، آپ کو ایک سطر بھی حاصل نہیں ہوگی، چونکہ نفس تیار نہیں ہے. غیر آمادہ نفس کے اوپر ٹھونس رہے ہیں علم آپ، اور وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. اس کے بجائے جب نفس تیار ہو، جب حالت اقبال میں ہو، آمادہ ہو، اس کو جتنا پڑھائیں وہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، سیکھنے کے لیے تیار ہے، سمجھنے کے لیے تیار ہے. یعنی اقبال کی حالت میں جو چیز جس کے لیے نفس تیار ہے، وہ اس وقت اس کو اگر دی جائے، عطا کی جائے، اسے قبول کر لیتا ہے. قبول کرنے کے لیے اقبال ضروری ہے. اقبال آمادگی نفس کی، رخ کر لے نفس اس کا، تیار ہو جائے پھر قبول کرتا ہے. اور ادبار یعنی جب تیار نہ ہو، جب پشت کیے ہوئے ہو، پیٹ کیے ہوئے ہو، اس وقت جو کچھ اس کو دیں گے قبول نہیں کرے گا، رد کرتا جائے گا، جھٹلاتا جائے گا، ٹھکراتا جائے گا. وہ نواز ہو، وہ نصیحت ہو، وہ پند ہو، وہ مشورہ ہو، وہ مطالعہ ہو، وہ معلومات ہو، جو کچھ بھی ہو، اس وقت وہ لینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتا. یہ حالات اپنے نفس کے ہم اگر غور کریں، اپنی ذاتی زندگی میں تو رہتے ہیں ایسے. بعض اوقات دعا کرنے کو آپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، جی چاہ رہا ہوتا ہے دعا کروں اس وقت، بعض اوقات سرے سے دعا کو جی نہیں چاہتا، نفس آمادہ نہیں ہوتا دعا کے لیے. بعض اوقات عبادت کے لیے نفس تیار ہے، جی چاہتا ہے عبادت کروں، بعض اوقات نفس بالکل تیار نہیں ہوتا عبادت کے لیے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب تیار نہیں ہے صرف واجبات پہ اکتفا کرو، مستحبات اس وقت اس کے اوپر نہ ٹھوسو ورنہ یہ واجبات سے بھی بیزار ہو جائے گا. حالت اقبال کی طرف، اقبال قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حالت اقبال دل کے اندر طاری ہو. کس طرح دل میں اقبال آتا ہے اور کس طرح ادبار آتا ہے اس کے بھی اپنے اسباب ہیں، یعنی عوامل اقبال نفس اور اسباب ادبار نفس. کن چیزوں کی وجہ سے نفس میں آمادگی ختم ہو جاتی ہے اور کن اسباب کے نتیجے میں انسان کے دل میں آمادگی آ جاتی ہے کسی کام کے لیے، یہ ایک الگ موضوع ہے. ابھی شاید فرصت نہ ہو یا مناسب نہ ہو کہ ہم اس حکمت کے بہانے سے اس موضوع میں داخل ہو جائیں، اگرچہ اپنی جگہ پر اہمیت اس کی ہے اور بعض ضروری ہے کہ کن اسباب کے تحت دل تیار ہوتا ہے اور کون سی وجوہات بنتی ہیں جب دل اب انسان کا تیار نہیں ہوتا. یہ انفرادی طور پر سب کی حالت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ میرے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. جو بھی انسان ہے جس کا مزاج انسانی ہے، یہ دونوں حالتیں اس کے اوپر طاری رہتی ہیں، ذہنی اقبال، ذہنی ادبار، قلبی اقبال، قلبی ادبار، حالات کا اقبال، حالات کا ادبار. یہ حالات مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات آپ کا جی چاہتا ہے گریہ کرنے کو، تیار ہے دل رونے کے لیے، بعض اوقات بالکل رونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب بھی سنتے رہتے ہیں، گریہ نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات مصائب نہ بھی ہوں، انسان کا جی چاہتا ہے کسی خلوت میں جاؤں اور جا کر زار زار گریہ کروں میں. دونوں حالتیں ان کے اسباب ہیں، عوامل ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باعث اقبال قلب ہیں، کچھ عوامل و کام ایسے ہیں جو باعث ادبار نفس ہیں. زیادہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، اتنا بھر دینا کہ اس کے اندر گنجائش نہ رہے، یہ باعث ادبار نفس ہوتا ہے، عبادت کے لیے بھی، دعا کے لیے بھی اور مطالعے کے لیے بھی. اگر بہت زیادہ کھا لیں، تجربہ کر لیں، بلکہ تجربہ شدہ ہوگا، نیا تجربے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ زندگی میں ایسے مواقع آئے ہوں گے جہاں اچھا کھانا ملا، خوب دبا کے کھایا، پھر اس کے بعد کہا گیا جی کہ اب آئیں آپ مجلس سنیں، اس وقت مجلس سننے کو جی نہیں کرتا، یا اس وقت کہا جاتا ہے کہ اب آپ پڑھیں، اس وقت پڑھنے کو جی نہیں کرتا. اتنا کھا کر پھر آپ کہیں اب ہم جاتے ہیں نماز جمعہ میں، نماز جمعہ پڑھنے کو جی نہیں کرتا اس وقت. اس وقت کہتے ہیں شب بیداری، مثلا عموماً ماہ رمضان میں ٹائٹ افطاری کر کے ٹھونس کے ہر چیز، پھر اس کو کہتے ہیں ابھی شب بیداری کرنی ہے، شب بیداری کے لیے نفس تیار نہیں ہے، ابھی یہ بیداری ٹھونسی جا رہی ہے اس کے اوپر. نفس کو تیار کرنے کے لیے عوامل اقبال، وجوہات اقبال پہلے فراہم کریں، اسباب اقبال فراہم کریں تاکہ تیار ہو قبول کرنے کے لیے. ادبار کی حالت میں کچھ نہ ٹھونسیں اس کے اوپر. بہت سارے اسباب ہیں، نہیں جاتا میں اس وادی میں، چونکہ بات ہماری اقبال نفس اور ادبار نفس میں نہیں ہے. یہ صرف اشارہ کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں ایک موضوع اقبال و ادبار کا یہ بھی ہے. اس حکمت میں اقبال دنیا و ادبار دنیا کا تذکرہ ہے کہ دنیا کبھی اقبال کرتی ہے کسی کی طرف و کبھی ادبار کرتی ہے. دنیا کبھی رخ کر لیتی ہے کسی کا، کبھی پشت کر لیتی ہے کسی سے. دنیا کا نام ہی یہی ہے، دنیا ایک حالت میں نہیں رہتی. یہ دونوں حالتیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، پیش آتی ہیں. کبھی دنیا کا اقبال ہے اس کی طرف، کبھی دنیا کا ادبار ہے اس کی طرف، کبھی دنیا اس کی طرف رخ کرتی ہے، کبھی دنیا اس کی طرف پشت کر لیتی ہے. ہمیں جو جاننا ہے وہ یہ ادبار دنیا کس کو کہتے ہیں اور اقبال دنیا کیا ہے. اقبال دنیا جب دنیا رخ کرتی ہے تو اپنے ہمراہ کیا لاتی ہے، اور جب دنیا پشت کر لیتی ہے اپنے ہمراہ کیا لے جاتی ہے انسان سے. اور جب دنیا اقبال کرے تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے، اور جو دنیا جب ادبار کرے ہم سے تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے. یعنی جب دنیا ہمارا رخ کر لے، ہماری طرف آ جائے، اس وقت ہمیں کیا ہونا چاہیے، اور جب دنیا ہم سے پشت کر لے اس وقت ہمیں کیا ہونا چاہیے. اس حکمت میں امیر المومنین علیہ السلام در حقیقت یہ کیمیا بتا رہے ہیں ہمیں. چونکہ اقبال و ادبار دنیا ہر انسان کے لیے ہے، اب انسانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اقبال دنیا کے وقت میں کیا کروں اور ادبار دنیا کے وقت میں کیا کروں. دنیا اقبال کے وقت کیا لاتی ہے اپنے ہمراہ، اور ادبار کے وقت کیا لے جاتی ہے، انسان سے چھین کر کیا لے جاتی ہے. یہ معلوم ہو اگر انسان کو، پھر دنیا اقبال کرے تو بھی انسان پریشان نہیں ہوتا، اور دنیا ادبار کر لے، پشت کر لے، پھر بھی انسان پریشان نہیں ہوتا. اقبال و ادبار دنیا کو معنی کو سمجھے انسان. امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے، ظاہراً وصیت نامہ جو حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام کے نام حضرت نے تحریر فرمایا، یہ جملہ اس وصیت نامے کے اندر ہے. گویا حضرت فرماتے ہیں کہ یوم لکا و یوم علیک، یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تیرے نفع میں ہے، ایک دن تیرے نقصان میں ہے. زمانے کی گردش ہے، یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تیرا ہے، ایک دن تیرے خلاف ہے. چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایام کو گردش میں رکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، تلک الایام نداولہا بین الناس، یہ ایام جنہیں ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے، نداولہا بین الناس، ہم ایام کو لوگوں کے اندر گھماتے رہتے ہیں. ایام کا چرخہ رکا ہوا نہیں ہے، گھوم رہا ہے، یہ چرخ گھوم رہا ہے ایام کا. اس گھومتے ہوئے دن دو طرح کے ہیں، یوم لکا و یوم علیک، ایک دن انسان کے نفع میں ہوتا ہے، ایک دن انسان کے ضرر میں ہوتا ہے. اور یہ گھوم رہا ہے یہ سلسلہ، کہ نفع والا حصہ گھوم کے کبھی کسی کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی طرف ہو جاتا ہے، اور نقصان والا حصہ گھوم کر کبھی کسی کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی طرف ہو جاتا ہے. انسان کو یہ حکمت سمجھنی چاہیے، گردش ایام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایام کی گردش ہے، اور یقیناً ایام ایک جیسے نہیں رہتے. یہ گردش جو آج حالت ہے یہ بھی نہیں رہے گی. آج اگر اچھی حالت ہے تو یقین جان لو یہ نہیں رہے گی، اور آج اگر ضرر والی نقصان والی حالت ہے تو یقین جان لو یہ بھی نہیں رہے گی. اس لیے جو اس انسان کو پتا ہو، مثلا جیسے موسم ہے، موسم بھی گردش ایام کا ایک نمونہ ہے. تلک الایام نداولہا بین الناس، ایک دن گرم ہے، ایک دن ٹھنڈا ہے. اگر انسان گرمی میں اکتا جائے اور بھاگ جائے کہ اس شہر میں بڑی گرمی ہوتی ہے، اس گمان کے ساتھ کہ یہ تو 12 مہینے گرم ہی رہے گا، میں نکلتا ہوں اس شہر سے، یہ پچھتائے گا. یہ انسان جو جلد بازی سے کام لیتا ہے، جو ایام کی گردش کی حکمت کو نہیں سمجھتا، جسے نہیں معلوم کہ یہ گرمی کا موسم گزر جائے گا سردی کو بھی آنا ہے، جو سردی سے اکتا جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ بعد میں گرمی کو بھی آنا ہے، وہ یا سردی سے بھاگ جاتا ہے یا گرمی سے بھاگ جاتا ہے. لیکن جسے معلوم ہو کہ یہ خدا نے گردش رکھی ہوئی ہے کہ کچھ دن سردی کے ہیں کچھ دن گرمی کے ہیں، نہ گرم دن ہمیشہ رہنے ہیں نہ سرد دن ہمیشہ رہنے ہیں، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے گرمی کو برداشت کرنے کی بھی اور سردی کو بھی برداشت کرنے کی. اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ گرمی ایک دن ختم ہونی ہے، یہ سردی ایک دن ختم ہونی ہے، یہ حالت بدل جائے گی میری. لہذا ہر دو موسم میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے، گرمیوں کے اندر سردیوں کے کپڑے جلا نہیں دیتا اور سردیوں میں گرمیوں کے وسائل پھینک نہیں دیتا اٹھا کر، اس امید کے ساتھ گرمیوں میں اس امید کے ساتھ گرمی برداشت کرتا ہے کہ ایک دن ٹھنڈک ضرور آئے گی، اور ٹھنڈک اس لیے برداشت کرتا ہے کہ ایک دن موسم ضرور بدلے گا. یہ امید ہے، تداول ایام انسان کی زندگی کو متنوع رکھنے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ تداول ایام نہ ہوتا، سردی ہی سردی ہوتی، انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا. اگر گرمی ہی گرمی ہوتی، 60 سال صرف گرمی میں بسر کرتے، 70 سال فقط سردی میں بسر کرتے، یہ زندگی گزارنا بہت مشکل کام تھا. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے موسم کو گردش میں ڈال دیا ہے، گردش میں ڈال دیا ہے کہ یہ گھومتے رہیں ایام، ایک دن تمہارا ایک دن ان کا، ایک دن تمہارے نفع میں ایک دن تمہارے دشمن کے نفع میں. فرمایا یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تیرا ایک دن تیرے رقیب کا. جو دن تیرا ہو اس دن خود کو بھول نہیں جانا، جو دن ہمارا ہے اس دن نعمتوں کے اندر ڈوب نہیں جانا، مست نہیں ہو جانا، اور جو دن تمہارا نہیں تمہارے دشمن کا ہے اس دن بھی اپنے آپ کو بھول نہیں جانا. ہر دو دنوں میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، جو دن تمہارا ہے اور جو دن تمہارے دشمن کا ہے. ایک دن آپ کا توتی بولے گا، ایک دن آپ کے رقیب کا بولے گا، ایک دن آپ کی جیب میں کچھ آئے گا، ایک دن آپ کی رقیب کی جیب میں کچھ جائے گا. دونوں دنوں میں تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، دونوں دنوں میں سنبھالنا ہے اپنے آپ کو. امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک اور خطبہ ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو نعمتوں نے مست کر دیا ہے، جن کو نعمتوں نے مست کر دیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو محرومیتوں نے بدبخت کر دیا ہے. نعمتوں کے ہاتھوں مست اور محرومیتوں کے ہاتھوں بدبخت لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ جو تداول ایام کی حکمت سے آشنا نہیں ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ نعمتوں کا زمانہ جو آج ہے یہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گا، اور جو محروم ہیں انہیں بھی نہیں معلوم کہ یہ محرومیتوں کا زمانہ ایک دن ختم ہو جائے گا. ایام میں گردش ہے، خدا نے گردش میں رکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں خداوند نے فرمایا، ہم بعض دعاؤں میں ائمہ اطہار نے جو تعلیم فرمائی ہے ان کے اندر ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ ان صفات پر خدا کی بارگاہ میں حمد کریں و ثنا کریں کہ سبحان و پاک ہے وہ خدا کہ جس نے مستکبرین کو گرانا ہے اور مستضعفین کو اٹھانا ہے. آج مستضعف نیچے ہے، مستکبر اوپر ہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ گردش ایام میں یہ معاملہ الٹ ہو جائے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب مستضعف اٹھ کے اوپر ہو جائے گا، مستکبر نیچے گر جائے گا. یہ وعدہ خدا ہے. ونرید ان نمن، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنا منت و احسان کریں ان لوگوں کے لیے جن کو زمین میں مستضعف و جن کو ضعیف و کمزور قرار دیا گیا ہے. وہ کیا ان کے اوپر لطف و کرم کریں، اپنے منت و احسان ان کے اوپر جتلائیں، وہ یہ کہ ہم انہیں ائمہ بنا دیں گے، ہم انہیں حاکم زمین بنا دیں گے، ہم انہیں وارث زمین بنا دیں گے. آج جو مقہور ہیں، آپ جو آج جو مظلوم ہیں، آج جو ستم دیدہ اور ستم رسیدہ ہیں، خدا نے فرمایا کہ اس عالم میں تمہیں کیا کرنا ہے یہ تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے، چونکہ ورق الٹنے والا ہے، اور جب ورق الٹے گا، تداول ایام آ جائے گا، تو یہ جو نیچے ہیں یہ اوپر آ جائیں گے، اور جو آج تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیچے آ جائیں گے۔ عزیزان، دنیا میں دونوں صفات ہیں، دنیا ایک حالت پر نہیں رہتی۔ خطا ہے اس انسان کو جو یہ باور کر بیٹھا ہے کہ دنیا کی ایک ہی حالت ہے، وہی جو آج ہے اگر یہ سمجھے یہ دائمی حالت ہے، یہ ہمیشہ کی حالت ہے، یہ سب سے بڑا بے وقوف اور احمق انسان ہے جو یہ گمان پار کر بیٹھے کہ میری موجودہ حالت ہمیشہ کی حالت ہے، مجھے ہمیشہ ایسے رہنا ہے۔ نہ، چونکہ یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ یہ موسم ہمیشہ یوں ہی رہنا ہے۔ کسی ایک موسم میں کسی شہر میں جائے اور بڑا اچھا موسم ہو، اور وہیں پہ زمین خرید کے مکان بنا لے صرف اس اچھے موسم کو دیکھ کر، یہ بیوقوف انسان ہے، کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کل یہاں گرمی بھی آنی ہے، وہ شدید گرمی آنی ہے، اور اگر کوئی گرمی کو شدید گرمی کو دیکھ کر رخت سفر باندھ لے کہ یہاں تو بہت شدید گرمی ہے، یہاں ہمیشہ گرمی رہے گی اور میں تو اس شہر سے جا رہا ہوں، یہ بھی بیوقوف انسان ہے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسم کی ذات میں یہ رکھا ہے کہ اس کو ایک جیسا نہیں رہنا، اس کو ایک جیسا نہیں رہنا۔ موسم کی ذات اللہ نے ایسے بنائی ہے کہ بدلتی رہے، تبدیل ہوتی رہے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ ثبات اس زمانے میں، اس عالم میں ثبات کسی چیز کو حاصل نہیں ہے، ٹھہری ہوئی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ثبات تغیر کو حاصل ہے اس زمانے میں، صرف تغیر کو ثبات حاصل ہے، باقی کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے۔ تغیر، تبدیلی، فقط تبدیلی ہمیشہ ہے، یہ ہمیشہ کا قانون ہے کہ ہمیشہ تبدیلی آئے گی، ثبات کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی حالت ہمیشہ کی نہیں ہے سوائے تغیر کے، تغیر ہمیشہ کی ہے، یعنی بدلتی رہیں گی یہ حالتیں۔ موسم خدا نے بنایا ایسے کہ بدلتا رہے، دنیا کا مزاج اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ بدلتی رہے، موسم کی طرح ہے دنیا، البتہ اس کی ڈیوریشن ذرا لمبی ہو جاتی ہے۔ موسم تین تین مہینے کا ہے، بعض جگہوں پر چھ چھ مہینے کا ہے، بعض جگہوں پر مختلف جغرافیائی ماحول کے مطابق موسم کی تبدیلیوں کے اپنے اپنے دورانیے ہیں، لیکن دنیا کا جو موسم ہے، خدا نے جس کو دنیا بنایا ہے، اس کا دورانیہ ذرا زیادہ ہے، سالوں پر محیط ہے۔ چند سال ایک موسم رہتا ہے، چند سال کے بعد یہ موسم بدل جاتا ہے، پھر کوئی دوسرا موسم آ جاتا ہے، چند سال وہ دوسرا موسم رہتا ہے، پھر اس کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے، پھر ایک اور موسم دنیاوی آ جاتا ہے۔ جو انسان ان دنیاوی موسموں میں دھوکھا کھا جائے، فریب کھا جائے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو آج ہے یہ ہمیشہ رہے گا، جو اس وقت ہے یہ ہمیشہ رہے گا، یہ دھوکے میں ہے، یہ انسان یہ صفی ہے، یہ بیوقوف انسان ہے۔ اس لیے امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اقبال ہے اور ادبار ہے، دنیا رخ بھی کرتی ہے، دنیا رخ موڑ بھی لیتی ہے، چونکہ دنیا دار الامتحان ہے۔ کیوں خدا نے اس کا دو مزاج بنائے ہیں، اقبال و ادبار، آپ پکڑ کے تھام کے رکھیں، چمٹے رہیں، یہ پھر بھی ایک دن اس نے رخ موڑنا ہے، اور آپ اگر اس کے پیچھے دوڑتے رہیں دوڑتے رہیں، ایک دن اس نے آپ کی طرف پلٹ کر آنا ہے، ایک دن اس نے آنا ہے پلٹ کر، چونکہ ہمیشہ ایک رخ میں نہیں جا رہی، بعض دریا ہیں جو ایک ہی رخ میں بہتے ہیں، دریائے سندھ ہے جو ایک ہی رخ میں بہتا ہے، شمال سے آتا ہے جنوب کی طرف، نشیب سے آتا ہے، فراز سے آتا ہے نشیب کی طرف، لیکن جہاں آ کر سمندر میں گرتا ہے، وہاں پر اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہاں دونوں طرف بہتا ہے۔ اگر اس چھت پر جائیں، چھت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں دریا سمندروں میں گرتے ہیں، آبنائے، آبنائے کہتے ہیں نا اردو میں، آبنائے، وہ آبنا میں، آبنائے میں جائیں جہاں دریا سمندروں میں گرتے ہیں، یہ دیکھنے کے منظر ہیں۔ ہم دوسری جگہوں پر سمندر میں جاتے ہیں تفریح کر کے آ جاتے ہیں ٹھنڈی ہوا لگا کے، کبھی آبنائے کے اوپر بھی جائیں، دیکھیں وہاں کافی دیر کھڑے رہیں، وہاں دیکھیں تو دو قسم کا، البتہ جب دریا میں پانی ہو، جب ریت ہو صرف دریا میں پھر نہیں ہوتا یہ کام، پانی بھی ہونا چاہیے دریا میں، برسات کے موسم میں جب دریا بھرا ہوتا ہے، فل ہوتا ہے، اس وقت آپ آبنائے کے اوپر جا کر کھڑے ہوں، چھت کے اوپر کھڑے ہو جا کر، جہاں دریا سمندر میں گرتا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ 6 گھنٹے یہ دریا ایک طرف بہتا ہے، 6 گھنٹے دوسری الٹ بہ رہا ہوتا ہے، ہر آبنائی کی یہ حالت ہے، 6 گھنٹے ادھر بہتا ہے، 6 گھنٹے ادھر بہتا ہے، وہ یہاں کیوں ایسے ہے، جبکہ جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے ایک ہی طرف بہ رہا ہے، کبھی بھی جنوب سے شمال کی طرف نہیں جا رہا، سندھ سے واپس پنجاب کی طرف نہیں جا رہا، پنجاب سے سرحد کو نہیں جا رہا، سرحد سے شمالی علاقوں کو نہیں جا رہا، ہمالیہ کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ وہیں سے آ رہا ہے اس طرف، لیکن جہاں آبنائے ہے وہاں پر دونوں طرف بہتا ہے، کچھ دیر ادھر کچھ دیر ادھر بہتا ہے، کیوں بہتا ہے؟ اس لیے کہ سمندر میں گر رہا ہے، سمندر میں مد و جزر ہے، دریا میں مد و جزر نہیں ہوتی، سمندر میں مد و جزر ہوتی ہے، مد سمندر کی اس ایک مد و جزر جو روزانہ ہوتی ہے، ایک مد و جزر جو چاند راتوں میں ہوتی ہے، یہ روزانہ کی مد و جزر کی بات کر رہا ہوں، روزانہ آپ دیکھیں ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، 6 گھنٹے پانی چڑھ آتا ہے، 6 گھنٹے پھر اتر جاتا ہے، لیکن چاند راتوں میں ذرا یہ مد و جزر کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے، وہ صرف مد ہوتی ہے، جزر نہیں ہوتی، چاند راتوں میں پانی اوپر چڑھاتا ہے کافی، یہ جو روزانہ کا نظام ہے سمندر کا اللہ نے بنایا ہے اس طرح سے کہ یہ پانی سمٹ جاتا ہے، پھر یہ پانی پھیل جاتا ہے ساحلوں کی طرف، چونکہ یہ سمندر میں گرتا ہے، سمندر کا دباؤ دریا کو، جب سمندر جزر کی حالت میں ہوتا ہے دریا سمندر کی طرف بہتا ہے، جب سمندر میں مد آ جاتی ہے تو دریا واپس ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ سمندر کا دباؤ پانی کے دباؤ کو روک لیتا ہے، بلکہ اس کو باہر دھکیلتا ہے، باہر پھینکتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر مد و جزر آتی ہے، ایسی جگہوں پر زندگی بسر کرنا ذرا دشوار ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دریا جو ہمیشہ ایک طرف بہتے ہیں وہاں زندگی بسر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، جہاں انسانوں کو معلوم ہے کہ ساری عمر دریا ایک ہی طرف بہ رہا ہے، لیکن جہاں پر دریا کچھ دن ادھر بہتا ہے، کچھ ٹائم ادھر بہتا ہے، کچھ گھنٹے ادھر بہتا ہے، کچھ ٹائم ادھر بہتا ہے، وہاں پر بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ کو مشرق کو جانا ہے تو آپ کو ٹائم دیکھنا ہوگا، کس وقت کون سا وقت ہے، آیا مد کا وقت ہے یا جزر کا وقت ہے، اگر مد کا وقت ہے تو دریا مغرب کو جا رہا ہے، اگر جزر کا وقت ہے تو دریا مشرق کو جا رہا ہے، آپ نے جو سفر کرنا ہے تو آپ کو دریا کا مزاج پڑھنا پڑے گا پہلے، اور پھر اپنے سفر کا وقت اس طرح سے رکھنا ہوگا جس طرح دریا کا ٹائم ٹیبل ہے، دریا کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنا سفر آپ نے کرنا ہوگا، کشتی اس وقت پانی میں ڈالیں جب دریا جزر کی حالت میں ہو، اگر مد کی حالت میں ہوا اور آپ نے کشتی اس میں ڈال دی تو آپ کو کہیں اور لے جائے گا، مقصد کہیں اور تھا آپ کا، ایسی جگہوں پر زندگی بسر کرنے کے لیے ہوشیاری کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، ورنہ دھوکے میں انسان مشرق کو جاتا ہوا مغرب کو جا پہنچتا ہے، مغرب کو جاتا ہوا مشرق کو جا پہنچتا ہے، عزیزان دنیا کو خداوند تعالیٰ نے آبنائی کی طرح بنایا ہے، شط کی طرح بنایا ہے، مد جزر رکھا ہے دنیا کے اندر، دنیا کچھ سال ادھر بہتی ہے کچھ سال ادھر بہتی ہے، آپ کو خدا نے پیدا کیا اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے اندر آپ کو سفر کرنا ہے، سفر اپنے مقصد خلقت کی طرف، نہ زمینی سفر کہ اپنے آفس سے گھر کی طرف یا اپنے شہر سے کسی اور شہر کی طرف، زمین سے زمین تک کا سفر نہیں کرنا، آپ کو خاک سے خدا کی طرف سفر کرنا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا خاک میں کیا ہے، مقصد خدا رکھا ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے پیدا مٹی سے کیا ہے، سلالہ تین سے کیا ہے، لیکن تو جا رہا ہے خدا کی طرف، لقاء خدا کی طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو خدا کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، یعنی خاک سے خدا تک جانا ہے انسان کو، خاک سے خدا تک، یہ افقی سفر نہیں ہے، افقی یعنی ہوریزنٹل نہیں ہے، بلکہ یہ ورٹیکل سفر ہے، یہ صراط مستقیم جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہے، چونکہ ہم عموماً آج تک جتنا سفر کیا وہ سارا افقی راستوں پہ کیا ہے، افقی راستے یعنی زمین سے زمین پہ جو جاتے ہیں، کراچی سے لاہور چلے گئے، لاہور سے پشاور چلے گئے، پاکستان سے امریکہ چلے گئے، امریکہ سے کہیں اور چلے گئے، یہ سارے ہوریزنٹل راستے ہیں، ان راستوں پہ ساری زندگی گھومتے رہیں انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا، ایک جغرافیے سے دوسرے جغرافیے میں پہنچتا ہے انسان، کمال کی طرف جتنے راستے جاتے ہیں وہ سارے عمودی ہیں، امیدیں ہیں یعنی ورٹیکل ہیں وہ سارے، خاک سے خدا تک جانا ہے صراط مستقیم، زمین سے زمین تک نہیں جانا، خاک سے خدا تک جانا ہے، خاک سے خدا تک جانا یہ سفر ہے، اور انسان کو خدا نے کہا مسافر، انسان مسافر ہے، سائر ہے، بلکہ انسان مہاجر ہے، مسافر بھی نہیں بلکہ مہاجر ہے، مسافر اور مہاجر میں یہ فرق ہے، مسافر اس کو کہتے ہیں جو گھر سے نکل جائے لیکن نیت رکھتا ہو واپس آنے کی، اگر نیت ہے واپسی کی اس کو مسافر کہتے ہیں، کتنے سال گھر سے باہر رہے لیکن چونکہ اس کا ارادہ ہے کہ واپس آئے گا لہذا اس وجہ سے مسافر کہلائے گا، مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اپنے گھر سے نکل جائے اور واپسی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، وہ مہاجر ہے، ہجرت سے، ہجرت ترک کرنے کو کہتے ہیں، مہاجر و ہاجر جو ترک کر دے، مہجور جس کو ترک کر دے، جس کو چھوڑ جائے، متروک، انسان مہاجر اللہ ہے نہ مسافر اللہ، یعنی انسان کو خاک میں پیدا کیا پھر اپنی طرف بلایا اور کیا کہا، وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے نکلے مہاجر بن کر خدا کی طرف، مہاجرن إِلَى اللَّهِ جائے، مہاجرن یعنی جو اپنا بیت ترک کر جائے، بیت یہ اگر اصطلاحات کھلے نہیں بات واضح نہیں ہوتی، چونکہ ہمارے ذہنوں میں ان سارے قرآنی مفاہیم کے تصورات کچھ اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہیں کچھ اور ہمارے ذہنوں میں کچھ اور بیٹھے ہوئے ہیں، بیت ہم گھر کو کہتے ہیں، ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں، قرآن بھی اٹھا کے دیکھیں، بیت کا معنی گھر کیا ہوا ہے، گھر کس کو کہتے ہیں، یہ اینٹوں کا بنا ہوا گھروندا جس کے اندر انسان رہتا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، بیت اینٹوں کے گھروندے کو نہیں کہتے، بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان رات بسر کرے، عربی زبان میں بیت بیتوتا سے ہے، باتا عربی لفظ ہے، یہ بیت باتا سے نکلا ہے، باتا رات بسر کرنے کو کہتے ہیں، آپ منا میں جاتے ہیں حج کے دوران، وہاں پر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بیتوتا کرنا ہے، منا کے اندر حاجی کو انشاءاللہ خدا صاحب کو توفیق دے کے جائیں آپ منا، جو گئے ہیں انہوں نے ایک عمل واجب جو حج کا انجام دیا ہے وہ یہ کہ منا میں بیتوتا کیا ہے، یعنی منا میں رات گزارنا ضروری ہے، بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کی رات گزرے، رات کہاں گزرتی ہے، چونکہ رات کو انسان آرام کرتا ہے، رات وہیں گزرتی ہے جہاں انسان کا دن گزرتا ہے، جہاں انسان کی زندگی گزرتی ہے وہیں پر انسان کی رات گزرتی ہے، یعنی جہاں پر انسان نے پناہ لی ہوئی ہے، جہاں پر انسان نے چین پکڑا ہوا ہے، جہاں پر انسان نے آسائش حاصل کی ہوئی ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں، اس جگہ ہوتی ہے رات بسر کرنے کے لیے، انسان کا بیت کون سی چیز ہے، جہاں پر بھی انسان کی راتیں بسر ہوتی ہیں، یعنی جہاں پر بھی سکون ملتا ہے، جہاں پر بھی انسان آ کر تھکاوٹ اتارتا ہے، جہاں پر انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس جگہ کو بیت کہیں گے ہم، ہمارے ہمیں سکون کہاں ملتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں گھر میں سکون نہیں ملتا انہیں، گھر آتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، فوراً اٹھ کے باہر پیڑ پہ آ بیٹھتے ہیں، انہیں پیڑ پہ سکون ملتا ہے. گھر جائیں پھر جھگڑا ہو جاتا ہے بیوی کے ساتھ، پھر واپس آ جاتے ہیں باہر، ایک رات بھی ان کے گھر میں بسر نہیں ہوتی، چونکہ انہیں پیڑ پہ انہیں تھڑے پہ انہیں چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے. ان کا بیت وہ چار دیواری نہیں ہے، بیت یعنی جہاں پر آپ کو سکون ملتا ہے، جہاں سکون ملتا ہے وہی آپ کا بیت ہے. جس کو پیڑ پہ سکون ملتا ہے اس کا بیت پیڑ ہے، جس کو محفل میں سکون ملتا ہے اس کا بیت محفل ہے، جس کو جہاں سکون ملتا ہے. آپ دیکھیں ہر ایک اپنا اپنا دیکھیں انسان کو کہاں سکون ملتا ہے. کچھ کو گناہوں میں سکون ملتا ہے، کچھ لوگوں کو معصیت میں سکون ملتا ہے، گناہ کرنے میں سکون ملتا ہے، کچھ لوگوں کو نشوں میں سکون ملتا ہے، نشہ پیتے ہیں سکون مل جاتا ہے. جس کو جہاں سکون ملتا ہے، اور کچھ لوگوں کو حب نفس میں سکون ملتا ہے، کچھ کو کھانے میں سکون ملتا ہے، کچھ کو دنیا بٹورنے میں سکون ملتا ہے. جس کو جہاں سکون ملتا ہے وہی اس کا بیت ہے. اور اب توجہ فرمائیں، بیت کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ مختصر عرض کیا ہے، بیت رات گزارنے کو کہتے ہیں. رات وہاں گزرتی ہے جہاں سکون آئے انسان کو، جہاں سکون محسوس کرے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کہاں سکون ملتا ہے، کس جگہ ہمیں سکون و چین نصیب ہوتا ہے. خداوند کا حکم ہے، وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنا بیت مہاجر بن کر خدا کی طرف چھوڑ دیا، جس نے اپنا بیت چھوڑ دیا اللہ کی طرف مہاجر بن کے نکل گیا، یعنی جس کو جہاں جہاں سکون آتا ہے اس نے اگر وہ چھوڑ دیا، اگر اپنی خودخواہی میں انا میں انانیت میں سکون آتا ہے اللہ کی خاطر انانیت چھوڑ دی، جس کو گناہ میں سکون ملتا ہے اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیا، جس کو دنیا میں سکون ملتا ہے اللہ کی خاطر دنیا چھوڑ دی اور مہاجر بن گیا. مہاجر یعنی اس نیت کے ساتھ چھوڑا کہ اب دوبارہ ادھر لوٹ کر نہیں، ادھر لوٹ کر نہیں آنا دوبارہ. مہاجر الی اللہ، ہم مسافر ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں نماز کے لیے دوبارہ گھر چلے جاتے ہیں. وہ آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر کیا نماز کے لیے ہیں، پھر واپس نہ جائیں، مسجد میں ڈیرے ڈال لیں، عزاخانے میں ہی بستر لگا لیں، ہم واپس نہ جائیں. عزیزان نہ، ہم نماز میں جب آتے ہیں، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں، بارگاہ خدا میں آتے ہیں، بارگاہ خدا میں آتے ہیں. اور نماز کے بارے میں ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز معراج مومن ہے. یہ مومن جب معراج کرتا ہے نماز میں آتا ہے، مہاجر بن کر نماز نہیں پڑھتا. لہذا جو کام کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا سود کھا رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سود روک کر مصلی پہ کھڑا ہو کر پھر دوبارہ سود کھانے میں چلا جاتا ہے. یہ مسافر ہے، مہاجر نہیں ہے. یہ نماز میں کھڑے ہوئے بھی نیت میں رکھتا ہے کہ واپس ادھر ہی جانا ہے مجھے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر مہاجرانہ نماز پڑھیں، یعنی سب کچھ چھوڑ کے آئیں خدا کی طرف. جب بات یہاں پہنچی تو یہی عرض کر دوں نقطہ حکمت نماز. جب آپ تکبیر، نماز کے تین چیپٹر ہیں، تین چیپٹر انسان پڑھے تو نماز سمجھ میں آتی ہے. تین چیپٹر پورے مکمل پڑھے انسان نماز کے بارے میں، تین توضیح المسائل، توضیح المسائل نا، تین توضیح، تین رسالے پڑھے انسان کو نماز سمجھ میں آتی ہے. ایک مسائل نماز، احکام نماز، دوسرا آداب نماز، اور تیسرا اسرار نماز. احکام نماز، آداب نماز اور اسرار نماز، تین چیپٹر نماز کے بارے میں اگر سمجھ میں آئیں پھر حق نماز ادا ہوتا ہے.
ہم ابھی زیادہ سے زیادہ توزیع المسائل پڑھ لیتے ہیں، احکام نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں نماز ان کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مائنڈ نہ کریں، جو پڑھتے ہیں نماز. اگر معراج کرنی ہے وہ نماز جو معراج ہو، جس نماز میں سفر کرنا ہے اللہ کی طرف، یہ تین باب پڑھیں گے تو سفر شروع ہو جائے گا، احکام نماز، آداب نماز اور اسرار نماز. ہمارے علماء بھی دو طرح کے علماء ہیں، کچھ ایسے علماء ہیں جنہوں نے نماز کے تینوں چیپٹر میں ایک ایک توضیح لکھی ہے، توضیح المسائل بھی لکھی ہے، توضیح الآداب بھی لکھے ہیں اور توضیح الاسرار بھی لکھے ہیں، لیکن کچھ نے فقط توضیح المسائل میں احکام نماز لکھے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں لکھا. وہ فقیہ جس نے تینوں باب نماز کے لکھے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، امام نے تحریر الوسیلہ لکھا جس میں مسائل نماز لکھے، آداب الصلاۃ میں نماز کے آداب لکھے، اور معراج السالکین میں اسرار نماز لکھے. اسرار نماز لکھ کر یہ بتایا کہ معراج کیسے کر سکتے ہو تم، مسافر بن کر نماز نہ پڑھو کہ جن چیزوں کو چھوڑ کر نماز میں آئے ہو، نماز سے فارغ ہو کر پھر انہی میں چلے جاؤ. کن چیزوں سے چھوڑ کر نماز میں آئے ہو؟ منکرات چھوڑ کر نماز میں آئے ہو. نماز پڑھ کے دوبارہ منکرات میں نہیں جانا. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ بعض تو ایسے ہی مطمئن ہیں کہ قبول ہو گئی، ہم جیسے بھی پڑھیں قبول ہے، کچھ ایسے ہیں شک میں ہوتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی علامت ہے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں علامت ہے نماز کی. کیا نماز کی علامت ہے؟ فرمایا کہ دو نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اگر تم نے نماز زورین پڑھی مغربین تک، اگر کوئی منکر تم سے سرزد نہ ہوا، یہ نماز قبول ہو گئی ہے تمہاری. اگر کوئی گناہ نہیں کیا، اگر کوئی معصیت نہیں کی، یہ نماز زہرین قبول ہو گئی ہے. لیکن اگر مغربین سے پہلے جتنے منٹ گزرے اتنی گناہ کر لیے، یہ نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جس چیز کو چھوڑ کر نماز میں آئے ہو واپس اس میں مت جاؤ. اس وقت ہے نماز معراج مومن، اس وقت ہے معراج مومن. لیکن اگر جو چیز چھوڑ کر آئے ہیں، ایسی قومی بھی پاکستان کے اندر جوا کھیلتے ہوئے اذان ہوتی ہے، وہیں جوا روک کر نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس جوئے میں آ جاتے ہیں، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے ہیں. ہوں گے ایسے، دیکھے ہوں گے آپ نے، معروف ہے نماز ایسے نمازی جو جوا کھیلتے ہوئے جوا چھوڑ کے نماز پڑھ کے پھر واپس جوئے میں آ جاتے ہیں. دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہوا، فوراً دکان بند کی، نماز پڑھ کے واپس آ کے پھر سود کھانا اور سود لینا اور دینا شروع کر دیا. یہ مسافر ہے، یہ مہاجر نہیں، یہ واپس آ جاتا ہے. عزیزان ہمیں سفر درپیش ہے، سفر اللہ، خاک سے خدا تک کا سفر. یہ خاک سے خدا تک کا سفر عمودی سفر ہے، افقی نہیں ہے، ہوریزنٹل نہیں ہے، ورٹیکل ہے. یہ سفر دشوار سفر ہے. اس سفر پہ جب نکلو آپ آبنائے کے کنارے ہو. آپ کو خدا نے شط کے کنارے پیدا کیا ہے. شط، شط یعنی سمندر کا وہ حصہ جہاں سمندر میں دریا گرتا ہے. سمندر میں جہاں دریا گرتا ہے وہاں دو حالتیں ہوتی ہیں، توجہ فرمانا. جہاں سمندر میں دریا گرتا ہے وہاں دو حالتیں ہوتی ہیں کہ دریا چھ گھنٹے ادھر بہتا ہے، چھ گھنٹے الٹ بہتا ہے. اور یہی پہ آپ کو رکھا گیا ہے، اسی جگہ پہ آپ آباد ہیں، اسی جگہ پہ آپ کو سفر کرنا ہے. جب سفر کرنا ہے تو دونوں حالتوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دریا جو الٹ بہ رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو صرف دریا کے دوش پر جاتے ہیں، بہتے دریا کے دوش پر ہوتے ہیں، صرف وہ لہریں امواج جو دریا کی اٹھتی ہیں ان لہروں کے اوپر سواری لیتے ہیں. آج کل باقاعدہ سپورٹس کی ایک قسم ہے، یہ گیم ہے، یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں لیکن دوسرے ممالک میں ہے، کہ جہاں متلاطم سمندر ہوتے ہیں، بڑی بڑی موجیں، بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، تو کچھ ایسے اسپورٹس مین ہوتے ہیں جو آ کر اسکٹنگ کرتے ہیں پانی کی لہروں کے اوپر. ٹی وی میں دیکھے ہوں گے یہ مناظر آپ نے, پانی کی لہروں کے اوپر اسکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک کھیل ہے. یہ اسپورٹ در حقیقت عملی زندگی میں اگر ہم دیکھیں, کچھ لوگوں کی زندگی کی روش یہ ہے کہ جو موج جو لہر اٹھتی ہے وہ اسی لہر کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر جو لہر شروع ہو, جو موج شروع ہو, وہ اسی کے اوپر سوار ہو کر سکیٹنگ شروع کر دیتے. ان کی زندگی یہی ہے, جو حکومت آ جائے وہ اس کے دوش پر سوار ہو جاتے ہیں, وہ اسی پہ سکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو سامنے آ جائے. امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا کمیل کو خطاب کر کے, اے کمیل لوگوں کی تین قسمیں ہیں, ایک عالم ربانی ہے, ایک نجات کے راستے کا طالب علم ہے, اور تیسرا ہمجن رعا ہے. ہمجن رعا کے بارے میں فرمایا وہ جو ہوا کے دوش پر جاتے ہیں, جو اموات پر سواری لیتے ہیں, جو لہروں کے اوپر جاتے ہیں, یعنی جدھر دریا کا رخ ہو یہ ادھر چلتے ہیں, جدھر دریا کا رخ ہو یہ ادھر چلتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ دریا, وہ شط کے کنارے کا دریا جو چھ گھنٹے ادھر بہتا ہے چھ گھنٹے الٹ بہتا ہے, اور ان کو بھی عادت ہے کہ ہمیشہ دریا کے رخ میں چلتے ہیں, یہ کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کہ کبھی یہ دریا ان کو ادھر لے کے جا رہا ہوتا ہے, کبھی یہ دریا لے کر ان کو ادھر جا رہا ہوتا ہے. یہ کبھی مقصد تک نہیں پہنچتے. مقصد تک کون پہنچتے ہیں کہ دریا الٹ چلے یا سیدھا چلے, انہیں اپنا راستہ طے کرنا ہوتا ہے. وہ ابنائے عزیزان وہ یہی ہے, دنیا دنیا مزرعۃ الآخرہ, سمندر وہ بحر آخرت ہے, آخرت سمندر ہے, دنیا دریا ہے. اس دریا نے سمندر میں جانا ہے, لیکن جہاں پر یہ دریا سمندر میں گرتا ہے وہاں آبنائی بن جاتی ہے, وہاں شط بن جاتی ہے. شط کا یہ قانون ہے کہ جب سمندر کا دباؤ پڑتا ہے, مد جزر آتی ہے سمندر میں, دریا الٹا بہنا شروع ہو جاتا ہے. جب جزر آتی ہے سمندر میں, دریا سیدھا بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مزاج شط کا سمجھنا ضروری ہے ان لوگوں پر جو شط کے کنارے رہتے ہیں, جو شط کے کنارے رہتے ہیں. دنیا میں بہت سارے ایسے جغرافیائی خطے ہیں جہاں آبنائے ہے, جہاں پر دریا میں سمندر میں دریا گرتے ہیں. بہت سارے خطے دنیا کے اندر موجود ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وہ آخرت, وہ سمندر آخرت ہے, یہ دریا دنیا ہے, یہ دنیا, اسی سے آپ کو آخرت میں پہنچنا ہے. دنیا سے سفر کر کے آخرت میں جانا ہے. لیکن خیال رکھنا کہ دنیا کا رخ ایک نہیں ہے, دو رخ ہیں دنیا کے, کبھی آخرت کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے, کبھی الٹ لے کے چل پڑتی ہے. اور جو صرف دنیا کے دوش پہ سواری لینے کے عادی ہو جائیں, انہیں معلوم نہیں ہوتا کس طرف جا رہے ہیں, وہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں یا الٹ جا رہے ہیں. دنیا کے اندر دو حالتیں ہیں, اقبال اور ادبار. کبھی اقبال کی حالت میں ہیں, کبھی ادبار کی حالت میں ہیں. اقبال اور ادبار دونوں صورتوں میں انسان کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے. اگر مزاج دنیا نہ سمجھتا ہو, دنیا کی پہچان نہ ہو, اس کو غرق ہو جائے گا. دنیا بازیچہ بنا لی ہے اس کو, کبھی لے کے ادھر جا رہی ہوگی, کبھی لے کے ادھر جا رہی ہوگی. دنیا کے دوش پہ سکٹنگ کر رہا ہوگا, اور اسی طرح اس کی موت آ جائے گی اور یہ اپنے ہدف سے اور مقصد سے بہت دور رہ جائے گا. خدا ون تعالیٰ نے انبیاء اور ائمہ کو مبعوث فرمایا اور منصوب فرمایا, کس کے لیے؟ نہ روحانی شخصیات کے طور پر جو ایک جگہ خانقاہ بنا کے بیٹھ جائیں اور لوگ ان کے پاس آئیں, کسی کے سر پہ ہاتھ پھیریں, کسی کے پیٹ پہ ہاتھ پھیریں, کسی کا پھوڑا پھنسی درست کر دیں, کسی کو پھونک مار دیں, کسی کو دم درود کر دیں. یہ شخصیات مانوی روحانی جو جن کا ہمارے ذہن میں ہمارے ملک میں تصور ہے, مانوی شخصیات کن کو کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم, جنہیں خود کچھ کرنا, چونکہ ان کی مانویت ختم ہو جاتی ہے اگر محنت کریں زحمت کریں. مانوی شخصیت یعنی جو ایک غار میں پناہ لے کے بیٹھ جائے, غار نہیں ملتی تو گھر کو ہی غار بنا لے, گھر کے اندر دبک کے بیٹھ جائے اور باہر نہ آئے, اور پھر لوگ اپنی روزمرہ کی مشکلات لے کر ان کے پاس آئیں. یہ جو خود ہزار مشکلات میں گرفتار ہے, یہ مانوی شخصیت کا اگر اسپتال میں لیبارٹری میں معائنہ کرائیں جا کر, اس کو شوگر بھی ہے, اس کو بلڈ پریشر بھی ہے, اس کو ہارٹ کی تکلیف بھی ہے, اس کو پتہ نہیں اور کیا کیا تکلیف ہے, چونکہ اٹھتا تو ہے نہیں ہے, چلتا تو ہے نہیں ہے, ایکسرسائز ہے نہیں ہے اس کی زندگی میں, لیکن لوگ شوگر کا علاج بھی اسی سے کراتے ہیں آ کر, بلڈ پریشر کا علاج بھی اسی سے کراتے ہیں آ کر. یہ ہمارے یہاں مانوی شخصیات کا تصور ہے. اللہ نے انبیاء کو, آئمہ کو اس طرح کی مانوی شخصیات نہیں بنایا کہ جو گھر میں کمرہ بنا کے بیٹھ جائیں, بابا بن کر بیٹھ جائیں اور پھر لوگ آئیں ان کے پاس آ کر, کسی کو پیغمبر اکرم صبح سے اس کو درود پڑا, اس کو دم پھونکا, اس پہ ہاتھ پھیرا, اس کو شفا دی, اس کو یہ کیا. نہ, امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے پیغمبر اکرم کو طبیب بنایا, اور وہ بھی طبیب دوار بنایا, یعنی وہ طبیب جو بشریت کا سامان شفا لے کر گردش میں ہے, گردش میں آرام سے ٹک کے نہیں بیٹھتا. کس لیے بنایا, کس لیے بلایا؟ ہدایت بشر کے لیے, بشر کو مالکوں سے نجات دینے کے لیے کہ کہاں کا لغزشیں ہیں, ان لغزشگاہوں سے انسان کو بچانے کے لیے. عزیزان, انبیاء اور ائمہ کے فرائض امامت و نبوت میں سے ہے کہ جس دنیا میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے, اس دنیا کے مزاج سے اس کو آشنا کریں. مزاج شناسائی دنیا ہے, وہ مزاج شناسائی آخرت, وہ مزاج شناسائی دین. خدا نے پہلے ان کو دین کا مزاج شناس بنایا, آخرت کا مزاج شناس بنایا, اور دنیا کا مزاج شناس بنایا. اور سب سے بڑا طبیب اعظم جس کو دنیا کا مزاج پتا ہے وہ امیر المومنین ذات گرامی ہے, امیر المومنین. جتنا دقیق مزاج دنیا علی علیہ السلام نے بیان کیا, اتنا کسی نے بیان نہیں کیا. نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیے, اس طرح دنیا کو کسی نے کھول کے بیان نہیں کیا. بلکہ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامہ ذلو فرماتے ہیں اکثر کہ اگر دنیا کو آخرت میں قیامت میں زبان مل جائے, دنیا خدا سے چاہے کہ پروردگارہ مجھے کچھ شکوے ہیں, شکایتیں ہیں کچھ لوگوں سے, مجھے زبان دے تاکہ میں بھی اپنے شکوے پیش کروں, اور خدا دنیا کو اگر زبان دے دے اور دنیا بولنا شروع کرے اور شکوے اور شکایتیں کرے, تو سب سے زیادہ شکوہ علی کا کرے گی دنیا, سب سے زیادہ شکوہ علی کا کرے گی دنیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو جتنا رسوا علی نے کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا. جتنا خوار و ذلیل دنیا کو علی نے کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا. کیا کچھ کہا دنیا کے بارے میں, یا دنیا غری غیری, اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے, علی تیرے دھوکے میں نہیں آئے گا. اے دنیا لباس بدل بدل کے, بھیس بدل بدل کے میرے سامنے نہ آ, میں تمہیں سارے پردوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں, تو دنیا میں تجھے نقابوں کے نیچے چھپی ہوئی دنیا کو دیکھ لیتا ہوں. فرمایا دنیا کی مثال کیا ہے, امام فرماتے ہیں دنیا گوشت کے, مردار کے گوشت کے وہ بچے ہوئے ٹکڑے جو مردار خار کے دانتوں میں رہ جاتے ہیں مردار کھانے کے بعد. مردار اگر کوئی مردار کھائے, مردار کھانے کے بعد اس کے دانتوں میں جو ٹکڑے پھنس جاتے ہیں رہ جاتے ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دنیا ہے. مردار نہیں, مردار کے گوشت کے وہ ٹکڑے جو مردار خار کے دانتوں میں مردہ کھانے کے بعد رہ جاتے ہیں, یہ دنیا ہے. امام فرماتے ہیں دنیا پرست کون لوگ ہیں, دنیا پرست وہ ہیں جو ٹوتھ پک لے کر لگے ہوئے ہیں مردار خار کے دانتوں سے وہ مردار کے ٹکڑے نکال نکال کے خود کھا رہے ہیں. یہ دنیا پرستوں کی مثال ہے. ایسی تعبیریں کہاں ملتی ہیں دنیا میں ہمیں؟ یہ نجم البلاغہ کے اندر موجود ہے. ہم نجم البلاغہ نہیں پڑھتے. نہ پڑھنے میں یہی فائدہ ہے کہ دنیا کی رونق بنی ہوئی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کا نام دنیا ہے. کوڑی سمجھ لیں جی؟ میرے خیال میں سب نہیں سمجھتے. کوڑی جو جزام میں مبتلا ہو. جزام وہ بیماری جس سے چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. چہرہ مسخ ہو جاتا ہے جس سے گرنا شروع ہو جاتا ہے گوشت. مسخ ہو جاتا ہے انسان. اس کو کوڑ کا مرض کہتے ہیں. اگر کوئی بیمار کوڑ کے بیماری میں مبتلا ہو اور اس کے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑیاں پکڑی ہوئی ہوں, ان کو دنیا کہتے ہیں. ہو بابا دنیا نوش کرو. ایسی تعبیریں کون کرتا ہے دنیا کے بارے میں؟ اس لیے ہمیں استاد بزرگوار ہمیں فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو زبان مل جائے تو خدا کی بارگاہ میں صرف ایک شخصیت کا شکوہ کرے گی, علی کا, کہ علی نے مجھے بہت رسوا کیا. مزاج دنیا کو جتنا علی سمجھتے اتنا کوئی اور نہیں سمجھتا. اس لیے فرماتے ہیں اے لوگوں, دنیا کی دو حالتیں ہیں. دنیا کے اندر اقبال ہے اور دنیا کے اندر ادبار ہے. اقبال یعنی کچھ دن ادھر بہتی ہے, کچھ دن ادھر بہتی ہے. کچھ دن آپ کی طرف رخ ہوتا ہے, کچھ دن آپ کی طرف پشت ہوتی ہے اس کی. کچھ دن آپ کی طرف پیٹھ کیے ہوتی ہے. دنیا جب اقبال کرے, امیر المومنین فرماتے ہیں جب دنیا اقبال کرے تو اس کے اقبال کی حکمت کو سمجھو, اور دنیا جب ادبار کرے تو اس کے ادبار کی حکمت کو سمجھو. جب تمہاری طرف رخ کرے تو خس و خاشاک بن کر اس کے بھو میں بہ نہ جانا, اور جب تمہاری طرف پشت کرے تو رال ٹپکاتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑنا پڑنا. اقبال و ادوار دنیا میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. دنیا جب آتی ہے تو اپنے ہمراہ کچھ لے کر آتی ہے, دنیا جب جاتی ہے تو کچھ لے کر چلی جاتی ہے. اس حکمت میں حضرت یہی بیان فرما رہے ہیں. عزیزان, اگر ہمیں کربلا سمجھ میں آ جائے سارا دین سمجھ میں آ جائے گا. کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں. اگر کربلا سمجھ میں آ جائے. لیکن کون سی کربلا؟ وہ کربلا جو حسین ابن علی نے خلق کی ہے, وہ کربلا جو ہم نے اپنے ذہن سے بنائی ہے نا. خیالی کربلا نہیں, حقیقی کربلا. خیالی کربلا سے نہیں انسان کو کچھ سمجھ میں آتا. خیالی کربلا جو خطیبوں نے, جو ذاکروں نے, جو شاعروں نے اپنے تخیل سے بنائی ہے, یعنی ان کا خیال یوں کہتا ہے یوں ہوا ہوگا. خیالی کربلا دین سے دور لے جاتی ہے. حقیقی کربلا جس کو حسین ابن علی نے برپا کیا, اگر یہ سمجھ میں آ جائے ہمیں معلوم ہو جائے گا دین کیا ہے. رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامز العالی وہ یہ فرماتے ہیں خطیبوں کو, مجلس کے خطیبوں کو, محرم و سفر کے خطیبوں کو فرماتے ہیں کہ کربلا کو دو آنکھوں سے دیکھا کرو, ایک آنکھ سے نہ دیکھو. دو آنکھوں سے دیکھو کربلا کو, پورا منظر کربلا کا آپ کو نظر میں آئے. ایک اہم پہلو کربلا کے اندر عبرت کا پہلو ہے. یہ لوگ جو سید الشہداء کو قتل کرنے آئے, وہ آل سید الشہداء کو قتل کرنے آئے, یہ کون لوگ تھے؟ یہ کہاں تھے؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ پس منظر کیا تھا؟ روم سے آئے تھے, کسی کفرستان سے آئے تھے, دمشق سے آئے تھے. یہ لوگ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ تقریباً 17 یا 18 کردار کربلا کے بہت دلچسپ ہیں. کبھی فرصت ہو یہ کردار آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں. جن میں سے ایک شمر ہے. یہ شمر امیر المومنین کی فوج کا جرنیل ہے. یہ دمشق سے نہیں آیا, یہ روم سے نہیں آیا, کوفہ سے آیا تھا. جنگ صفین میں امیر المومنین کی فوج کا حصہ تھا. نہ صرف سپاہی تھا بلکہ فوج کا جرنیل تھا. اس کی کمان میں کتنے فوجی تھے امیر المومنین کے لشکر کے, اور جنگ صفین میں علی کا سپاہی بن کر یزید کے باپ کے خلاف لڑتا رہا, زخمی بھی ہوا, جنگ صفین میں زخمی ہوا شمر. یہی شمر جنگ صفین کے بعد اب آتا ہے یہ کربلا میں. کربلا میں آتا ہے, معاویہ کے بیٹے کا سپاہی بن کر علی کے بیٹے کو شہید کرنے آ رہا ہے. سوچنے کا مقام ہے عزیزان, علی کے لشکر کے جرنیل کو علی کے بیٹے کا قاتل کس نے بنایا؟ حسین کا قاتل علی کے لشکر سے نکلتا ہے باہر. علی کا دارالخلافہ کوفہ, علی کا دارالخلافہ تھا, کوئی اور خلیفہ کوفہ نہیں آیا, علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا. یہ قاتل لشکر علی کے دارالخلافے سے اٹھتا ہے, علی نے جس کو دارالخلافہ بنایا حکومت کا, نہ بعد میں کوفہ دارالخلافہ رہا نہ پہلے دارالخلافہ تھا, علی کا دارالخلافہ تھا. علی کے دارالخلافے سے عمر سعد نکلتا ہے, ہزاروں کا لشکر لے کر آتا ہے اور آ کر اولاد علی کو قتل کر دیتا ہے. اسی کوفہ کے اندر آل علی کو سربرہنہ و اسیر رسن میں پابند گمایا جاتا ہے. کون سی چیز باعث بنی؟ کس نے ان کو وہاں سے یہاں تک پہنچایا؟ اسی چیز نے پہنچایا جس کی طرف علی فریادیں کر رہے تھے, اے لوگوں سنو, دنیا دنیا کا مزاج سمجھو, دنیا علی کے لشکر کے جرنیل کو علی کے بیٹے کا قاتل بنا سکتی ہے, دنیا عمر سعد کو, عمر سعد جو سید الشہداء کا رشتہ دار ہے, عمر سعد سید الشہداء کی پھوپھی کا بیٹا ہے, عبد المطلب کی بیٹی سے پیدا ہونے والا یہ شخص آتا ہے, آ کر سید الشہداء پہ جب کربلا میں لوگوں کو صبح عاشور کھڑا کر کے اپنے لشکر کو کہتا ہے سب گواہی دینا عبید اللہ کے سامنے کہ پہلا تیر حسین پہ میں پھینک رہا ہوں. کس چیز نے عمر سعد کو قاتل حسین بنا دیا؟ رے کی حکومت نے, دنیا نے. اس لیے علی اپنے دور حکومت میں فرماتے رہے دنیا سب کچھ بنا سکتی ہے, دنیا سب کچھ بنا سکتی ہے, دنیا میرے ہی فوج سے نکال کر میرے بیٹوں کو قاتل بنا سکتی ہے, دنیا میرے ہی پیروکاروں میں سے اٹھا کر میرے خلاف لا کے کسی کو کھڑا کر سکتی ہے. عزیزان, جنگ جمل میں جو لوگ امام کے سامنے آئے وہ وہی تھے جنہوں نے امام کے ہاتھ میں بیعت کی تھی, لیکن دنیا ان کو امام کے مقابلے میں لے آئی. دنیا میں اتنی طاقت ہے, دنیا میں اتنی تاثیر ہے, اس لیے امیر المومنین مزاج دنیا کو سمجھ کر ساری عمر دنیا کے خطرے سے آگاہ کرتے رہے, یہ دنیا تمہیں سب کچھ کرا سکتی, دنیا تمہیں قاتل حسین بنا سکتی. آج بھی دنیا میں وہ طاقت موجود ہے, آج دنیا کی طاقت زیادہ بڑھ گئی ہے, دنیا سب کچھ کرا سکتی ہے. عزیزان, آج بھی شمر خنجر بے دست گھوم رہے ہیں, ان کو حسین کوئی نہیں ملتا, دنیا سب کچھ کرا سکتی ہے. یہ دنیا خوار و دنیا پرست کربلا میں آئے, اپنی دنیا کی خاطر بی بی نے جو خطبہ دیا بازار کوفہ میں, اس خطبے میں کیا فرمایا؟ تم نے اپنی دنیا کی خاطر اپنے دنیا و آخرت کے امام کو شہید کر دیا. بی بی کے الفاظ تھے, تم نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی دنیا و آخرت کے امام کو قتل کر دیا. تم نے, بی بی فرماتی ہے, تمہیں معلوم ہے تم نے کس شخصیت کو قتل کیا؟ فرماتی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی آباد ہوتی, جو تمہاری دنیا کا بھی خیر خواہ تھا, اسے تم نے اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا. تمہیں معلوم نہیں تم نے کیا کیا ہے؟ دنیا اندھا کر دیتی ہے انسان, یہ دنیا کے اندھے. حضرت سید ساجدین فرماتے ہیں
یہ دنیا کے اندھے جب کربلا میں آئے, حسین پر جب تیر پھینکتے تھے, سید ساجدین فرماتے ہیں قربتاً اللہ کی نیت بھی کرتے تھے, سب کہتے تھے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے حسین ابن علی کو قتل کر رہے ہیں, اس قدر دنیا نے ان کو اندھا کیا تھا, اس قدر دنیا نے ان کو اندھا کیا تھا. جب خیام حسینی کو لوٹ رہے تھے اسکندر اندھے ہو رہے تھے, اسکندر اندھے تھے. فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں یہ نیزوں سے ہماری چادریں اتارتے تھے, روتے بھی تھے ہمیں لوٹتے بھی تھے. بی بی فرماتی ہیں میں نے ان سے پوچھا تم روتے بھی ہو لوٹتے بھی ہو, کہنے لگے روتے اس لیے ہیں کہ آپ آل رسول ہو. بی بی فرماتی ہیں لعینو جب تمہیں پتا ہے ہم آل رسول ہیں, ہم آل رسول ہیں, ہم اولاد بتول ہیں, تو پھر ہمیں لوٹتے کیوں ہو؟ کہنے لگے اگر ہم نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے. ایک لعین نے کربلا کے میدان میں دستار امام حسین علیہ السلام لوٹ لی, سید الشہداء کے سر اقدس میں جو دستار تھی دستار رسول اللہ وہ لوٹ کے لے گیا. کوفی اپنے گھر میں پہنچا, ایک رومال کے اندر اس نے یہ دستار باندھی ہوئی تھی, جا کر اپنی زوجہ کو دیتا ہے کہ مجھے یہ دستار دھو کے دے دو, میں نے پہنے نہیں ہیں. زوجہ نے وہ رومال دیا, کھولا, دیکھ کر رونے لگی, ہاتھوں پہ تھام کر رونے لگی اور کہنے لگی ظالم یہ کس مظلوم کو بے دردی سے قتل کیا. کتنا ستم کیا تو نے. وہ خاتون دیکھتی ہے دستار کو, اٹھا کے دیکھتی ہے, وہ کہتی ہے اس دستار کی تو عجب حالت ہے, میں یہ تشخیص دینے پہ قادر نہیں کہ اس مظلوم کو تلواروں سے تم نے مارا, اس کو نیزوں سے تم نے مارا, اس کو تیروں سے تم نے مارا. جہاں تلواروں کے زخم ہیں وہاں نیزوں کے زخم ہیں, جہاں نیزوں کے زخم ہیں وہاں تیروں کے زخم ہیں. پوچھنے لگی جلدی کر مجھے بتا یہ کس مظلوم کے سر سے اتار کے لے آیا. کہنے لگا یہ نہیں بتاتا, فقط جلدی کر مجھے دھو کے دے دے, یہ بڑی مقدس دستار ہے, میں نے اس کو سر پہ رکھنا ہے, اس سے زیادہ مقدس دستار نہیں ہے. پوچھنے لگی بتا تو لوٹ کے بھی لایا, تو دستار زخمی حالت میں لایا, یہ خون میں لپک دستار لایا, تو بتا کس مظلوم کی دستار ہے, تو مقدس بھی کہہ رہا ہے. کہنے لگا یہ دستار رسول ہے, یہ دستار رسول ہے. پوچھنے لگی لیکن دستار رسول اور اس کا یہ حشر یہ کہاں سے لے آیا, یہ تو رسول کی دستار نہیں ہو سکتی, رسول کی دستار تو ایسے نہیں ہو سکتی. کہنے لگا نواسا یہ رسول کے سر سے اتار کے لایا ہوں. پوچھنے لگی نہیں جلدی بتا کیا کیا, کہا تمہیں سنا نہیں ہے کہ حسین سمت نبی سمت اصغر نبی فاطمہ کا لخت جگر کربلا میں مارا گیا, لوگوں نے شہید کر دیا, ہر ایک نے لاش کو لوٹ لیا, مجھے دستار مل گئی, میں یہی اٹھا کر لایا, یہ خون حسین ابن علی کا خون ہے. ایک دفعہ مدینہ کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی زہرا اے بی بی فاطمہ مجھے معاف کرنا, مجھے معلوم نہیں تھا یہ آپ کے لخت جگر حسین کا خون ہے.
اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا یوم ینقلبون. اللهم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم.